إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد میرے بھائی اور دوستو, آج کی اس نشست میں ہم عقیدہ کے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ لوگوں نے ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت عقیدہ پھیلایا اور اس کی تبلیغ کی, اس کی اشاعت کی, اور لوگوں کو دین حق سے دور کرنے کے لیے, دین کی اصل سے ہٹانے کے لیے, ان کو بے عمل اور بد عمل اور بد عقیدہ بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر اس قسم کے عقائد اور نظریات کی ترویج کی گئی, ان کو ایجاد کیا گیا اور ان عقائد و نظریات کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور دین کے نام پر اس کو لوگوں میں پھیلانے کی بھرپور انداز میں کوشش کی گئی, جبکہ اس کا کسی بھی اعتبار سے دین کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ عقیدہ, یہ نظریہ سراسر شرک اور کفر پر مبنی ہے اور اللہ رب العزت کی کتاب کا کھلم کھلا انکار ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا انکار ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بالاتفاق عقیدہ کا انکار ہے, تابعین کے عقیدہ کا انکار ہے, تبع تابعین کے عقیدہ کا انکار ہے, حتیٰ کہ آئمہ اربعہ اور ان کے بعد آنے والے ان کے تلامذہ, ان کے شاگرد اور ان کے مذاہب کے پیروکار لوگ, ان سب کے عقائد و نظریات کا انکار کیا گیا ہے. جب ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرتے ہیں, یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں مبعوث فرمائے, ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کے جو اسباب تھے, ان میں سے ایک مین سبب یہ بھی تھا کہ ان لوگوں نے یہ ہمیشہ اعتراض اٹھایا کہ یہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہماری طرف مبعوث کیے گئے ہیں, یہ ہماری طرح کے بشر ہیں. اگر یہ نوری مخلوق ہوتے, اللہ کی طرف سے آسمان سے اتارے ہوئے ہوتے, ہم میں سے نہ ہوتے, بشر نہ ہوتے, تو ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیتے, ان کو اللہ کا رسول مان لیتے, اللہ کا نبی مان لیتے, ان کی دعوت کو قبول کر لیتے اور جو کچھ یہ پیغامات لے کر آئے ہیں ان پر ہم ایمان لے آتے. جیسا کہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کے سامنے بالکل ایاں ہو جائے گی اور روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے, ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ان لوگوں نے یہی بات کہی, جیسا کہ سورہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میں ان کے قول کو اللہ رب العزت نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا, کہا کہ تو ہماری طرح کا بشر ہے. اسی طرح سے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا, بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ جن لوگوں نے ان کی قوم میں سے انکار کر دیا ان پر ایمان لانے سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنی طرح کا بشر ہی دیکھتے ہیں، تو ہماری طرح کا بشر ہے تو تیری بات کاہے کے لیے مانیں، اس لیے تجھ پر ایمان لے آئیں، تیری بات کو قبول کر لیں. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیں، یہ بات لوگوں تک پہنچا دیں، ان کو یہ بات پہنچا دیں کہ میں صرف بشر ہی ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ان تک پہنچائی، ان کو یہ بات کہی گئی، تو انہوں نے بجائے اس بات کے کہ اس کو قبول کر لیں، اس بات پر ایمان لے آئیں، انہوں نے آگے سے انکار کرتے ہوئے، اس بات کو قبول نہ کرتے ہوئے یہ اعتراض اٹھایا کہ ہماری طرف اگر کوئی نوری مخلوق بھیجی جاتی، کوئی فرشتے اتارے جاتے، تو ہم ان کی بات کو مان لیتے، ہم ان پر ایمان لے آتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، کہ آپ کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف بشر رسول ہوں. انہوں نے کہا کیا اعتراض اٹھایا، کس وجہ سے ایمان نہیں لائے، کیوں انہوں نے کفر کیا، کیوں انہوں نے ان کی اس بات کا انکار کر دیا. اللہ فرماتا ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، لوگوں کو صرف بات ہی یہ رکاوٹ بنی، یہی بات مانی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہدایت لے کر آئے ہیں ان پر وہ ایمان لائیں، تو کس لیے لائیں؟ انہوں نے اعتراض کیا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کیا اللہ نے بشر رسول بھیج دیا؟ تو بشر رسول بھیجا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی آگے ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے، ان کی اس بات کو ختم کرتے ہوئے، ان کو یہ بات واضح کرتے ہوئے کہ تمہاری طرف بشر رسول کیوں بھیجا گیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ بات ان کو بتا دیں، ان کو یہ کہہ دیں قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کیا آپ ان سے کہیں کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، نوری مخلوق ہوتی، رہنے والی، بسنے والی، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم ان کی طرف آسمانوں سے فرشتہ رسول بھیج دیتے، نوری رسول بھیجتے. کیونکہ زمین میں رہنے والے کون ہیں؟
بشر
ہیں، خاکی مخلوق ہے، تو لہذا ان کی طرف ان میں سے ہی رسول بھیجا گیا. اللہ رب العزت کو بشر کو یہ فضیلت دے رہا ہے، اس کی یہ فضیلت بیان کر رہا ہے کہ یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف، یہ ان کی جانوں میں سے ہی ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان کے نسب سے ہیں، ان کے حسب اور نسب کے ساتھ پورا ان کا تعلق موجود ہے، تاکہ وہ تمہارے لیے نمونہ بن جائے. ہم تو بشر ہوئے تو ہماری طرف بھیج دیا اللہ رب العزت نے نوری مخلوق کو، تو ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوگا؟ اللہ تو کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہمارے لیے بہترین نمونہ تب بن سکتے ہیں جب ہماری جنس میں سے ہوں گے، اگر ہماری جنس میں سے نکل گئے تو پھر ہمارے لیے نمونہ تو نہ رہے، وہ اور مخلوق ہیں، ہم اور مخلوق ہیں، وہ جو کام کر سکتے ہیں پھر ہم وہ کام کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے، تو یہ بات ہی غلط ہو جائے گی. اس بات کو کیسے تسلیم کیا جائے گا، کیسے مانا جائے گا؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العزت نے مجموعی طور پر یہ بیان کی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ کسی بشر کے لیے یہ بات لائق نہیں، اس کو یہ جائز نہیں ہے، اس کی شان سے یہ بعید بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی کتاب دے یا حکمت دے اور نبوت دے, اس کو اپنی کتاب حکمت اور نبوت عطا کرے, پھر وہ کیا کہے لوگوں سے, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ تم اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ نے بشر کو نبی بنایا, رسول بنایا, نبوت دی, کتاب دی, حکم دیا, اللہ رب العزت نے وحی نازل کی, اس نے لوگوں کو یہی کہا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ, یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ. یہاں پر مطلق طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کون تھے, بشر. کوئی نبی بھی جو ہے نوری مخلوق نہیں تھا. اور پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا ویسے قدر نہیں کی. اس چیز کو بیان کرنے کے بعد, شکوا کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا اللہ رب العزت کے منتخب کردہ رسول پر, اللہ نے جس کو چنا, جس کو منتخب کیا, جس کو نبوت و رسالت عطا کی, انہوں نے کہا وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء, جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی انہوں نے قدر نہیں کی. تو انہوں نے کیا کہا, وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری, یعنی کسی بشر کو اللہ نے نبوت نہیں دی, رسالت نہیں دی. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ کفار اور مشرکین کا عقیدہ ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے اللہ رب العزت کے احکامات کا کہ جس پر اللہ کے احکام نازل ہوئے ہیں وہ کون ہے, وہ بشر ہے.
بشر کی وجہ سے انکار,
بشر ہونے کے سبب انکار کیا جا رہا ہے. اور اللہ رب العزت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ فوت ہو جائیں گے, آپ پر موت آ جائے گی, تو آپ ان کو یہ بات بتا دیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو بھی ہمیشگی اس دنیا میں عطا نہیں کی ہے. افئن مت فہم الخالدون, کہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہیں گے, یہ بات کیوں بتائی گئی؟ اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ ان سے کہیں کہ جو بھی بشر پہلے ہوئے ہیں ان کو ہمیشگی ملی ہے, وہ اس دنیا میں رہے ہیں, تو کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ بھی بشر ہیں, جب آپ سے پہلے بشر فوت ہو گئے تو آپ بھی فوت ہو جائیں گے. اسی طرح سے اللہ رب العزت ایک مقام پر ان مشرکین اور کفار کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے انکار کرتے ہوئے اعتراض کرتے ہوئے کہا ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه, کہ بھئی یہ تو تمہاری طرح سے بشر ہے, جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے. کہ اگر یہ رسول ہوتا تو نہ یہ روٹی کھاتا, نہ یہ کھانا کھاتا, نہ یہ پانی پیتا, نہ اس کو ضروریات زندگی کی کوئی حاجت ہوتی. اس قسم کے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے کہ کیسا اللہ کا نبی ہے, ہماری طرح سے بازاروں میں چلتا ہے, پھرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, شادیاں کی ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, ضروریات زندگی سب کچھ ہے اس کا, جیسے کہ ہماری ضروریات زندگی ہیں. تو یہ کیسا اللہ کا رسول ہوا بھائی؟ اللہ کا رسول ہوتا تو ضرور نوری مخلوق ہوتا, ہم سے الگ تھلگ کوئی چیز ہوتا, ہمارے جیسا نہ ہوتا. اور آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے چلے جائیں, بار بار مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ان باتوں کو ذکر کیا ہے. ایک مقام پر اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے انکار کرتے ہوئے یہ بات کہی وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين, کہ تو ہماری طرح بشر ہے بھائی, تو ہم تیرے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے, کہ اگر تو رسول ہوتا تو ہماری طرح کا بشر نہ ہوتا. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت ان لوگوں کی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فقا قالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. انہوں نے کہا کیا بشر ہم کو ہدایت کرے گا؟ وہ ہم کو راستہ بتائے گا؟ وہ ہم کو بتائے گا کہ یہ سیدھا راستہ یہ غلط راستہ؟ اس بنا پر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر دیا اور اللہ رب العزت سے بے رغبتی کی، لاپرواہی اختیار کی. یہ اس سبب سے کہ یہ بشر ہے. اور اسی طرح سے جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ اعلان کر دیں جو آیت ہم نے ابتدا میں تلاوت کی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت چونکہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور اس کا علم کامل ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہوگا ہر چیز کا وہ مکمل علم رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے پاس لکھی ہوئی محفوظ و معمول موجود ہے، ہر چیز کا اسے مکمل علم ہے، اس کے علم میں کبھی کوئی خطا وارد نہیں ہو سکتی، اور تمام انسانوں کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال اللہ نے ان کی تقدیریں لکھ دی. اللہ کو پتا تھا کہ کیسے کیسے لوگ آئیں گے اور کیا کیا عقائد و نظریات رکھنے والے ہوں گے، اور وہ آ کر یہ عقائد و نظریات بیان کیا رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کے عقائد و نظریات کی تردید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوا دی کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں. تو اس لیے بار بار یہ بات کہلوائی گئی قرآن مجید میں، ایک مقام پر نہیں کئی ایک مقامات پر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی گئی. اور پھر مطلق طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ بیان ہو چکا، اور دوسرے ایک مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب الى آخر الآیہ، کہ اللہ رب العزت جس بشر سے بھی گفتگو کرتا ہے اس کو وحی کے ذریعے سے، حجاب کے پیچھے اللہ رب العزت گفتگو کرتا ہے، آمنے سامنے اللہ رب العزت بغیر کسی پردے کے اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا. یہ بتایا کہ جن انبیاء پر وحی نازل ہوئی، جن کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اللہ رب العزت ان پر وحی نازل کرتا ہے، پردے کے پیچھے گفتگو کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے دل پر وحی نازل کرتا ہے. مختلف اس کے وحی نازل کرنے کے طریقے ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ اصل میں یہ انبیاء جو ہیں یہ بشر ہیں. اب رہا مسئلہ کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام تو بشر ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس بات پر اطمینان اور تسلی نہیں ہوتی. قرآن یہ کہے تو یہ حدیث لے کر آئیں گے، اگر یہ بتایا جائے کہ یہ بات جھوٹی ہے تو کوئی اور بات نکال لیں. اب ذرا غور کریں کہ قرآن مجید نے تردید کر دی، یہ بات بتا دی واضح طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بشر نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہیں. تو انہوں نے کہا ایک جھوٹی روایت بیان کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے، جبکہ یہ روایت جھوٹی ہے، موضوع ہے، اور اس روایت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جس امام عبد الرزاق بن حمام کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے طاہر القادری نے اپنی کتاب جشن عید میلاد النبی میں، اور اس نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے ثقہ امام تھے، بڑی تعریف و توصیف کی ہے ان کی، یہی امام عبد الرزاق کی کتاب میں روایت موجود ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کو نقل کیا، جبکہ تمام محدثین نے، محققین نے اس روایت کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کے خلاف صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ قلم پیدا کیا ہے، اور بالکل صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے. تو معلوم ہوا کہ سب سے جو پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ قلم پیدا ہوا، اور قلم کو اللہ نے پھر کہا ہے کہ لکھ، اس نے کیا اس نے پوچھا اللہ سے سوال کیا کہ کیا لکھوں. اللہ نے کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہوگا سب کچھ لکھ لے. تو قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا. صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہوئی اور یہ روایت جھوٹی ہے ایک بات. اور دوسری بات کہ یہی امام عبد الرزاق جن کی اتنی تعریف و توصیف کی ہے یہی امام عبد الرزاق اس روایت کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں, اس روایت کو کہہ رہے ہیں کہ جو روایت عبداللہ بن محرر نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ بعد النبوہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ کیا, جبکہ آپ کا عقیقہ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے کر دیا تھا. تو لہذا امام سیوطی کہتے ہیں کہ عقیقہ دو مرتبہ نہیں کیا جاتا, یہ جو عقیقہ کیا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یوم پیدائش منایا. امام عبد الرزاق نے اس روایت کو عبداللہ بن محرر سے بیان کرنے کے بعد کہا کہ عبداللہ بن محرر کو محدثین نے اسی لیے چھوڑ دیا, اس سے اسی لیے روایت لینی انہوں نے ناجائز قرار دے دی کہ یہ روایت اس شخص نے اپنی طرف سے بنا کر بیان کی ہے, یہ اس کا اپنا عمل ہے. اور اسی چیز کی وضاحت امام زہبی نے میزان الاعتدال میں کی ہے. تو امام عبد الرزاق کی یہ بات بذات خود طاہر القادری صاحب ہضم کر گئے شیر مادر سمجھ کر. اور سیوطی نے بھی خیانت کی کہ اس نے پوری بات کو نقل نہیں کیا, جب اس نے سنن کبری بیہقی سے یہ روایت نقل کی ہے اس کے حوالے سے تو اس کے آگے یہ بات موجود تھی, اس کے ذمہ یہ فرض تھا کہ اس بات کو نقل کرتا, اگر وہ نقل کرتا تو اس کی یہ بات دلیل نہیں بن سکتی تھی, تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا تھا. تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پیدا کیا یہ بالکل جھوٹ بات ہے, اور اس صحیح روایت کے یہ خلاف ہے جس میں قلم کا ذکر ہے. اور وہ روایت سنن ترمذی اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے, سند اس کی بالکل صحیح ہے, اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. اب کہتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور قطب ستارے میں رہا, آپ بتائیں جی قطب ستارے کی کیا حیثیت ہے, کیا اس کی اہمیت ہے؟ اور مولوی بیان کرتا ہے جی یہ قطب ستارہ اس وقت سے ہے جب آسمان نہ تھا زمین نہ تھی. اچھا بھی جب آسمان بھی نہیں تھا زمین بھی نہیں تھا یہ قطب ستارہ کہاں شروع ہوتا تھا؟ ذرا اس مولوی کی عقل کا اندازہ کریں, اس سے پوچھیں کہ جب آسمانوں اور زمین نہیں تھے تو یہ قطب ستارہ کہاں طلوع ہوتا تھا؟ ستارے کب بنائے اللہ نے؟ آسمان بنانے کے بعد. اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو زینت کے لیے پیدا کی.
سبحان اللہ,
جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. جب آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اس کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. ایک جھوٹ بولتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ در جھوٹ بولتے چلے جائیں گے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہی ثابت ہو کر رہے گا اور حق جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا. یہ اللہ کا قانون ہے, اصول ضابطہ ہے. لہذا اب اس کا جب جواب دیا گیا تو پھر اپنی طرف سے مولوی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور ثابت کرنا شروع کیا. کہا جی نور من نور اللہ, صلاۃ وسلام پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے نور. بھائی اگر یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, وہ تو ہو گئے مشرک. اگر یہ حضرات کہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں آپ کا جز ہیں تو یہ شرک نہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی حصہ اور بکرا نہیں ہے, اللہ کا کوئی جز نہیں ہے, اور اللہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہلوا رہا ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد, کہ وہ اللہ ایک ہے. اب اللہ ایک ہے اس کی کیا صفت ہے, اس کی کیا تعریف ہے؟ کہا اللہ الصمد, کہ وہ صمد ہے. صمد کی تفسیر عبداللہ بن عباس سے دو طرح سے کی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ صمد کا معنی ہے الذی لا جوف لہ، وہ چیز کہ جس کا پیٹ نہ ہو. دوسرا معنی یہ کیا گیا صمد کا کہ نہ اس سے کوئی چیز نکلتی ہے اور نہ کوئی چیز داخل ہوتی ہے. پیٹ ہوگا تو کوئی چیز نکلے گی اور داخل ہوگی، کیسا عمدہ معنی ہے. کہاں سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ جن کا کوئی پیٹ ہوتا ہے وہاں سے چیز نکلتی ہے، پھر آگے سے وہ انڈا ہو یا بچہ ہو. تو اس لیے نفی کی گئی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کہ وہ صمد ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکلی اور نہ وہ کسی سے نکلا، نہ اس میں کوئی داخل ہوتی ہے نہ خارج ہوتی ہے، وہ صمد ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ صمد وہ ذات ہے جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے رجوع کرنے پر مجبور. تو تمام مخلوقات صرف اور صرف کس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں؟ ایک اللہ کی طرف، اس کے سوا کسی اور کی طرف رجوع کرنے پر مجبور نہیں. پھر اللہ نے مزید تفسیر کر دی، وضاحت کر دی صمد کی بذات خود ہی، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اب یہ تو نفی ہوگی کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، تو اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس کے برابر اس کی مثل تو کوئی ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی نفی کر دی، ولم یکن لہ کفواً احد، کہ اس کی مثل بھی کوئی نہیں، اس کی برابری ہمسری کرنے والا بھی کوئی نہیں. اور دوسرے مقام پر کہہ دیا لیسا کمثلی ہی شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نور من نور اللہ ماننا یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ یہودیت اور عیسائیت ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. قرآن مجید اتنی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بتائے اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا جائے. اب رہا مسئلہ، کہتے ہیں کہ جناب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہیں تو آپ نور ہی، اور ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کرتے کہ آپ بشر بھی ہیں. یہ نیا فلسفہ طاہر القادری صاحب نے نکالا کہ آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، کہ بھی اب بشر کی کوئی بحث کرے تو بشر مان لیا، اب نور کہیں گے تو اس پہ جھگڑا ہوگا تو کہیں گے بھی بشر مان رہے تو نور بھی ہیں. ہاں سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہر بات کا جواب دیا، ہر بات کا رد کر دیا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. ان کفار مشرکین نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. تو انبیاء کو کیا چاہیے تھا کہ حق بات ان کے سامنے واضح کرتے، حق بات واضح کرتے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. تو آپ ان کو کیا کہتے، دیکھو بھی دیکھنے میں بشر ہوں، حقیقت میں نور ہوں، تو مان لو. تو ان کو اعتراض رہتا؟ کوئی اعتراض نہ رہتا. اس کا مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ بھئی اوپر سے میں بشر ہوں اندر سے میں نور ہوں، مولوی کو پتہ چل گیا، رسول اللہ کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ لوگوں کو اس طریقے سے مسلمان کر دوں. یہ مولوی آج کا اس دور میں ہوتا تو شاید یہ طریقہ بتا دیتا کہ یہ طریقہ اختیار کر لو، آپ بتا دو. کیوں اس بات کو چھپائے ہوئے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک، شرک دیکھو، کفر دیکھو، کہ وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر اتر آیا. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ شرکی عقیدہ، یہ کفری عقیدہ، یہ کفار مکہ کا بھی نہیں تھا. یہ مشرکین یہودی اور عیسائی، ان کا عقیدہ ایسا عقیدہ تھا کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں تھا، ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. آج تک ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تین الہ ہیں اور ایک ہے. عقیدہ تثلیث، کہتے ہیں عیسیٰ، مریم، اللہ، یہ تین معبود ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ایک ہے. کبھی یہ آج تک مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکا کہ تین بھی ہوں اور ایک بھی ہوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان مشرکین نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی وجود نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ ہی ہے, یہ اللہ کا فرد ہے, اللہ کی تصویر ہے, اللہ کا عکس ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی ہی بدل دیا, کہا لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں, تو جو کچھ بھی یہ وجود نظر آ رہا ہے یہ کہے یہ سب اللہ ہے. یہی عقیدہ احمد رضا خان بریلوی کا, اس کے پیروکاروں کا, یہی عقیدہ حاجی امداد اللہ کا, اس کے پیروکاروں کا, تمام دیوبندی اور بریلویوں کا یہی عقیدہ ہے. شمائم امدادیہ میں باقاعدہ طور پر اشرف علی تھانوی صاحب, جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے, اس نے حاجی امداد اللہ کے تمام ملفوظات جمع کیے ہیں. اس میں یہ کہا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کا عکس ہے, اللہ کی فوٹو کاپی ہے, اور عورت اللہ رب العزت کی ذات کی زیادہ مظہر ہے. کہا کہ مرد اللہ کی ذات کا مظہر ہے, ظاہر ہونے کی جگہ, اللہ یہاں ظاہر ہوا. وہی یہودیوں اور عیسائیوں والا عقیدہ. تو کہا عورت جو اللہ کی ذات کی زیادہ مظہر ہے کیونکہ زیادہ خوبصورت ہے, تو کہا اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے. نعوذ باللہ. ان مشرکین کو پھر اللہ گدھے میں بھی نظر آتا ہے, کتے میں بھی نظر آتا ہے, ہر اچھی اور بری چیز میں ان کو اللہ نظر آتا ہے. جب انسان صحیح راستے سے ہٹتا ہے پھر گمراہ سے گمراہ تر ہوتا چلا جاتا ہے, بدترین عقیدہ اس کا بنتا چلا جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ گمراہی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حق کی طرف اور اچھائی کی طرف جا رہا ہوں. اس کو شیطان سمجھ ہی نہیں آنے دیتا, ایسا اس کو پاگل بناتا ہے کہ وہ غلط کام کر کے اس کو اچھا سمجھتا ہے, برائی کر کے نیکی سمجھتا ہے, شرک کر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں, اللہ کا قریب قرب حاصل کر رہا ہوں. لہذا معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ جو اختیار کیا گیا, جو باتیں بتائی گئیں بیان کی گئیں, یہ ساری باتیں کیا ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے بشر ہوتے, اندر سے نور ہوتے تو ان کو بتا دیتے. اب ذرا قرآن مجید پر غور و فکر کرو تو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ فرشتے آئے انسانی شکل میں, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے بچڑا ذبح کر کے اس کو بھون بھان کر تیار کر کے ان کے سامنے لا کے رکھ رہے, یہ میرے مہمان آئے ہیں تو کھانے کے لیے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے, کیونکہ اس وقت یہ رواج تھا کہ جس آدمی کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی اس آدمی کے گھر سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. انہوں نے کہا, سوچا کہ بھئی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تم اس سے دشمنی رکھتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ خوف محسوس کیا, ان کی گھبراہٹ محسوس کی, تو کہنے لگے آپ ڈرے نہیں, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں, فرشتے, ہم انسانی شکل میں آئے ہیں, بشر کی شکل میں آئے ہیں, لیکن ہم ہیں کون؟ ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں. بتا دیا نا انہوں نے کہ ہم حقیقت میں نور ہیں لیکن بظاہر بشر بن کے آئے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو کن کی طرف بھیجا تھا؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا کہ ان کی قوم نے برائی میں اخیر کر دیا, لہذا ان کی قوم کو نیست و نابود کر دو. جب وہ گئے تو قوم والوں نے سمجھا کہ یہ تو بڑے خوبصورت لونڈے آ گئے, نوجوان آ گئے, تو ہم ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. تو اچھلنے کودنے لگے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ میرے لیے مشکل کا باعث ہوگی یہ چیز, اور یہ میرے مہمان ہیں, میری عزت خاک میں مل جائے گی, اتنے پریشان ہوئے جس کی انتہا نہیں. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی یہ نوری مخلوق ہیں یا خاکی مخلوق ہیں, یہ بشر ہیں یا نور ہیں, ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کتنا مسئلہ حل ہوا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نوری مخلوق کے متعلق یہ علم نہیں ہو سکا کہ یہ نوری ہیں. مولوی کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ نوری ہیں کہ اللہ نے نہیں بتایا, رسول اللہ نے نہیں بتایا. جب تک ان فرشتوں نے نہیں بتایا کہ ہم تو نوری مخلوق ہیں, ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, بشر کی شکل میں, انسانی شکل میں آئے ہیں, تو تب لوط علیہ السلام کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو ان کو غرق کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے آئے. معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ قانون ہے, اصول ہے, ضابطہ ہے کہ اگر وقتی طور پر کسی نوری مخلوق کو بشر بنا کر بھیجتا ہے تو ان سے وضاحت کروا دیتا ہے تاکہ لوگ دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں. تیسری بات, مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا کس شکل میں؟ انسانی شکل میں. تو جب انسانی شکل میں ان کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کر مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دینا چاہی اور پھونکنی چاہی اللہ کی طرف سے روح, تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئیں, پریشان ہو گئیں, اور پریشان ہو کر انہوں نے اس بات کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آج تک مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے. تو اس فرشتے نے آگے سے یہ بات بتائی اور اللہ یہ بات بتا رہا ہے, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيًّا, کہ ہم نے اس کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا. یہاں روح سے مراد روح الامین ہے, جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام. تو اللہ کہہ رہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيًّا, بشر کی شکل اس نے اختیار کر لی, اس جیسا اس کو بنا دیا گیا بشر جیسا, جبکہ وہ بشر نہیں تھا. تو مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. تو اس نے بتایا کہ میں بھی بشر نہیں ہوں, آپ کو بظاہر مجھے دیکھ کر یہ دھوکہ لگا ہے, مغالطہ ہوا ہے کہ میں بشر ہوں جبکہ میں بشر نہیں ہوں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ بات موجود ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم نوری ہیں, ہم بشر نہیں ہیں, ہم اوپر سے بشر ہیں اندر سے نور ہیں. ایک بات قرآن سے ثابت ہو گئی. دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے, آ کر سوالات کیے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, مشہور حدیث, احسان کیا ہے, ساری باتیں پوچھی, قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ قیامت کا علم نہیں ہے لیکن میں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں. اب سوال بھی کر رہے ہیں, جب آپ جواب دیتے ہیں تو تصدیق بھی کر رہے ہیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ دور دراز سے آیا ہوا مسافر آدمی اور اس آدمی کی یہ حالت کے سوالات بھی کرتا ہے اور جب جواب دیتے تو کہتا آپ کا جواب درست ہے, یہ کیا بات ہے. جب وہ چلے گئے تو صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا صحابہ نے تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو معلوم نہیں. ہمارے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. دوسری روایات میں بھی ہے اور اس میں اتنی وضاحت ہے کہ آپ نے کہا کہ جاؤ اس آدمی کے پیچھے دیکھو یہ کون ہے تاکہ صحابہ کو ذرا یقین ہو جائے, پتہ چل جائے. وہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے دیکھے وہ جا رہا تھا, اچانک گم ہو گیا, غائب ہو گیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گیا ادھر کو تو ایسے اچانک وہ غائب ہو گیا. آپ نے ہمارے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. اب اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ جب نبی کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے, بشر بن کر آتا ہے, تو نبی بھی اس کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ بھئی یہ بشر بن کر آیا ہے لیکن حقیقت میں یہ بشر نہیں ہے, یہ نوری مخلوق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں قرآن مجید میں یا حدیث میں کوئی اشارہ کنایا ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی تھے اور نور بھی تھے؟ ہاں, البتہ ایک قرآن مجید کی آیت سے مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. چھٹے پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, لفظ نور آیا انہوں نے بغلیں بجانی شروع کر دی, چیخنا چلانا شروع کر دیا, لو جی لفظ نور مل گیا قرآن میں. لفظ نور تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہ پر موجود ہے, تو لفظ نور سے کیا ثابت ہو گیا؟ رسول اللہ نور ہو گئے. یہاں نور سے مراد کتاب ہی ہے، اس لیے کہ اس سے آگے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں. کہا یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ نور اور کتاب مبین کے ساتھ. تو بتایا گیا کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، اس کے دو نام بتائے گئے. اگر یہ دو الگ چیزیں ہوتی، رسول اللہ کا نور الگ ہوتا اور کتاب مبین الگ ہوتی، تو عربی گرائمر اور قاعدے کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے الفاظ کیا ہوتے؟ یہدی بہم اللہ، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا. چونکہ یہ دو چیزیں نہیں تھی، ایک چیز تھی، تو لہذا دونوں کو وضاحت کر کے بتا دیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی کتاب ہے. اچھا جی، اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں تورات کو بھی نور کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن اپنی تفسیر خود بھی کرتا ہے. تو اس نور سے مراد رسول اللہ نور نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کو نور کہا گیا. اب اس کے بعد مزید یہ بات کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تو اتنی ہے کہ آپ علیہ السلام ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے، فرشتے وہاں تک نہیں جا سکے. ٹھیک ہے بھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ساتوں آسمانوں سے اوپر، تو یہی تو آپ کی فضیلت ہے کہ آپ بشر ہو کر جائیں. ویسے تو نوری مخلوق آسمانوں کے اوپر رہ رہی ہے، اور جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا وہ کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے، فرشتے ہیں اللہ کے، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نوری مخلوق. اب دیکھیں جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر اپنے ساتھ کون لے کر گئے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہر دروازے پر دستک دی گئی اور دروازہ کھلوایا گیا. سوال جواب ہوئے تو سوال بھی کا جواب دینے والا کون تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام. جبرائیل امین علیہ السلام تو ساتویں آسمان تک نہیں جا سکا، تو اس کا مطلب جو سب سے افضل فرشتہ ہے، سید الملائکہ ہے، وہ اوپر نہیں جا سکتا، تو جو دوسرے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ جا سکتے ہیں. دوسری بات، اگر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نور ہیں، تو ساتویں آسمان پر رسول اللہ کی کسی نبی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر. تو یہ انبیاء نور ہیں یا بشر ہیں؟ ان کے متعلق تو ان کا بھی عقیدہ ہے کہ یہ بشر ہیں، تو لہذا وہ تو ساتویں آسمان پر پھر پہنچے ہوئے، پھر رسول اللہ کی کون سی فضیلت ہوگی الگ سے؟ اور دوسری بات کہ یہ تو بات سب بالاتفاق کہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. کیوں بھی کہتے ہیں یا نہیں؟ کہ تمام مخلوقات سے انسان افضل ہے، اشرف ہے، زیادہ عزت والا ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالاتفاق فرشتوں سے افضل ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، تو تمام انبیاء کیا ہیں؟ بشر ہیں یا نہیں؟ تو فضیلت کس کو ہوئی؟ چلیے یہاں پر تو کوئی اور بھی بات مولوی نکال لے گا. آدم علیہ السلام کے متعلق تو اختلاف نہیں ہے نا، ان کو تو خاک سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا، خاکی مخلوق ہیں، بشر ہیں. تو کن سے فرشتہ کن سے سجدہ کروایا گیا ان کو؟ نوری مخلوق سے. یہی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروایا تھا، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کروایا تھا. جیسا ہم بیت اللہ کو منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، ہمارا موقف یہ، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا. تو فرشتے افضل ہوئے یا پھر آدم علیہ السلام افضل ہوئے؟ خاکی مخلوق افضل ہوئی فرشتوں سے. تو رسول اللہ کو ہم اس مخلوق سے نکال دیں افضل سے، تو کس میں لے جا رہے ہیں؟ مفضول میں، جن کی فضیلت انسان کے مقابلے میں کم ہے. اور یہ بالاتفاق عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں جو کہ بشر ہیں. اچھا جناب، ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ دیکھی، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو جنت میں جانے والے، جنت دکھانے والے وہ کون تھے؟ جبرائیل امین علیہ السلام. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی تمام کتابوں میں اس بات کی وضاحت موجود ہے. جو دیکھیں جھوٹ کیسے بولا جا رہا ہے کہ جبرائیل امین کے پر جلنے لگے جی آگے جاتے ہوئے. کیا بکواس ہے, کیا جھوٹ ہے, جس کی کوئی دلیل ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کوئی مولوی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا اس روایت کو کبھی کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق اور اس کی اتنی توہین. یہود و نصارہ نے جبرائیل کی توہین کی تو اللہ نے کیا کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, اس کے رسول کا دشمن ہے اور فرشتے کا دشمن ہے. اللہ کے دشمن ہے, یہ اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ کی کتاب کی تکذیب کرنے والے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو آپ کو کس نے بتایا کہ یہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ آسمانوں سے اوپر ہی تھا نا سارا معاملہ, جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اب فضیلت کی بات تو یہی تھی کہ آپ بشر ہو کر آسمانوں پر جائیں. فرشتے تو آسمانوں پر آتے اور جاتے رہتے ہیں اور وہاں پر آباد ہیں. فضیلت کی بات یہ ہے کہ انسان بشر آسمانوں پر جائے جو آسمانوں پہ جا نہیں سکتا. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے والوں کو یہ کہتے کہ بھئی میں اوپر سے بشر ہوں, اندر سے نور ہوں اور میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں, تو ان کو کوئی اختلاف ہوتا؟ وہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتے آسمانوں پہ رہتے ہیں, اوپر سے نازل ہوتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, یہ فرشتوں کا کام ہے. لیکن اس کے برعکس جب آپ نے کہا کہ میں راتوں رات اوپر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو انہوں نے انکار کیا کہ بشر اوپر نہیں جا سکتا. یہ تو بدلی موس کا فلسفہ ہے, ان لوگوں کا فلسفہ کہ بشر نہیں جا سکتا, ایک قرہ زمحریر ہے راستے میں جہاں پر ہر چیز جامد ہو جاتی ہے, تو لہذا بشر. اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام بھی دوسرے آسمانوں پر موجود تھے, تو وہ تو بشر ماننے میں انکار ہی نہیں کسی. اس کا مطلب یہ انبیاء کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے اس مقام تک پہنچایا. اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بشر ہیں یا نور ہیں؟ بشر ہیں. کہاں ہیں؟ زمین پر ہیں یا آسمانوں پر ہیں؟
آسمانوں پر.
تو فضیلت موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کس اعتبار سے ہوئی؟ کہ بشر ہو کر اللہ نے ان کو آسمانوں پر اپنے پاس بلا لیا, اٹھا لیا. اب ذرا ایک اور طریقے سے ہم بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بشر ہیں. اس کے بعد تمام انبیاء پھر بشر ہی رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین نور ہیں یا بشر ہیں؟
بشر
ہیں. کوئی اللہ کا ایسا قانون اور ضابطہ ہے کہ بھائی اللہ رب العزت بشر سے نور پیدا کر دے اور نور سے بشر پیدا کر دے؟ کوئی اللہ کا قانون اور اصول ہے؟ نہیں. اللہ کا دنیا میں جو قانون ہے, اصول ہے, ضابطہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے جانور جو ہیں, ایک ہی جنس کی چیزیں جو ہیں, ان میں سے وہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کی مثال مثلا گدا اور گھوڑا یہ ایک ہی جنس ہے, یہ قریب الجنس ہے, تو ان دونوں کا اگر ملاپ کرا دیا جائے تو جانور پیدا ہو جاتا ہے, وہ خچر پیدا ہوتا ہے. اس سے آگے نسل اس کی نہیں چلتی, نسل وہاں ہی رک جاتی. لیکن دو مختلف جنسیں, ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال بکری اور کتا, ان کا آپس میں کوئی ملاپ ہو سکتا ہے؟ کوئی ملاپ ہو کر بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن حنفی فقہ میں یہ موجود ہے کہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے. بڑی اس کی تفصیل ہے کہ پھر وہ بچہ حلال ہے یا حرام ہے, کیا کیا اس کی صورتیں ہیں, جبکہ یہ ممکن ہی نہیں. تو لہذا ایک ہی جنس کی چیزیں ہوں تو ان کا آپس میں سلسلہ نسب چلتا ہے, وہی چیزیں اس سے پیدا ہوتی. اب نوری میں سے بشر پیدا ہونا اور بشر سے نور پیدا ہونا اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے. پھر وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا, جھوٹی بات سنی ہوگی, کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تایا جی کیا حال ہے, تو انہوں نے کہا بھائی میں تایا نہیں ہوں, میں چچا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر بڑی ہے, آپ ایسے. انہوں نے کہا بھائی میں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب تیرے والد کا نور کتب ستارے میں موجود تھا, لہذا میں تایا نہیں ہوں, میں چچا ہوں. کیا جھوٹی باتیں, جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں سرے سے, جن کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں, آپ کی والدہ آمنہ ہیں, دونوں بشر ہیں, آپ کے دادا بشر ہیں, آپ کے ننھیال والے بشر ہیں, آپ کا سلسلہ نسب اوپر تک سب بشر ہے. آگے آپ کی اولاد نوری ہے یا بشر ہے؟
بشر ہے.
پوچھیں کسی سید صاحب سے بھی آپ نوری ہیں یا بشر ہیں نا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہو اور بشر سے پیدا ہوں, پھر آگے آپ کا جو سلسلہ نسب چلے وہ بشر ہو جائے؟ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب اور نسب میں تان ہے, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب اور نسب میں تان کیا جا رہا ہے, یہ انکار کیا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اس قسم کے گستاخانہ عقائد و نظریات ان کی تبلیغ کی جا رہی ہے جو صریحاً کفر اور شرک پر مبنی, جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں. تو لہذا کسی بھی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہونا ثابت نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے, اور نہ اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کی وضاحت کر کے یہ بات بتا دی. اب آخر میں ایک بات جو خاص طور پر بطور دلیل وہ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, کیا کہتے ہیں جی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھیں جی نور ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا, کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کا بھی وجود ہے دنیا میں اس کا سایہ موجود ہے, اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے, اللہ یہ بات بتا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. یہاں پر یہ سجدہ کی آیت ہے, تو ہم اس آیت پر جو ہے سجدہ نہیں کر سکیں گے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے, اور یہ سجدہ کرنا فرض نہیں ہے, سنت ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر سجدہ کی آیت تلاوت کی اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا, تو لہذا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ فرض نہیں ہے سنت ہے, اگر کوئی کر لے تو باعث اجر و ثواب ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں, جیسا کہ امام بخاری نے تمام روایات کو صحیح بخاری میں ذکر کیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. طَوْعًا وَكَرْهًا, خوشی سے اور کراہت, خوش ہوں یا مجبور ہوں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب بتائیں جو چیز بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اور ان کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے, معلوم ہوا کہ فرشتوں کا بھی سایہ ہے.
سبحان.
قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں مخلوق موجود ہے. اب دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے دہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہر چیز کا سایہ موجود ہے, قرآن اس پہ شاہد ہے, قرآن اس کی دلیل ہے, قرآن بیان کر رہا ہے. اب بتائیں جی بات مولوی صاحب کی مانی جائے گی یا اللہ کی مانی جائے گی؟
اللہ
کی بات مانی جائے گی. اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ کی حدیث سے, اللہ کی بات سے کس کی زیادہ بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات کو مانا جائے گا, ملا کی بات کو نہیں مانا جائے گا. ملا جھوٹ بولتا ہے, اللہ کی بات حق اور سچ. اور پھر اس کے بعد آئیے زہد کے ساتھ دلیل دے دیں. کشف الاسرار جو کہ مسند بزار کی زائد روایات ہیں, امام حیثمی نے اس میں وہ جمع کی. مجمع الزوائد امام حیثمی کی 10 جلدوں میں حدیث کی کتاب, ابھی نئی تباہ آئی ہے 15 جلدوں میں, اس میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایلا کیا, اس بات کی قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینے تک گھر نہیں آؤں گا, الگ رہوں گا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات پریشان ہوگی, رونے لگی, انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ نے طلاق دے دی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے. بڑا تفصیلی واقعہ ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رسول اللہ کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی, سب صحابہ پریشان تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گا. بہرحال بلال کو رسول اللہ نے منع کر رکھا تھا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینا. وہ جا کے اجازت مانگی, منع کر دیا. دوسری مرتبہ اجازت مانگی, منع کر دیا. تیسری مرتبہ اجازت مانگی, بلال بار بار پوچھ رہے ہیں, رسول اللہ منع کر رہے ہیں. تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ چلو اس کو آنے دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ صحابہ سے میں رسول اللہ کو ہنسا دوں گا, جب آپ ہنسیں گے تو بات سامنے آ جائے گی. جائے جا کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری عورتیں یہاں مدینہ آ کر بہت خراب ہو گئی, کہ پہلے انہوں نے کبھی مکی زندگی میں ہمیں کوئی جواب نہیں دیا تھا. جب سے یہ مدینہ میں آئی ہیں انہوں نے مدینہ کی عورتوں سے جو یہ طور طریقہ اختیار کر لیا کہ یہ اپنے خاندوں کے سامنے جواب دیتی ہیں, تو انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا. میں نے ایک دن اپنی بیوی کو کوئی بات کہی تو اس نے میرے بات کا مجھے جواب لٹایا اور الٹے مجھے بات کہنے لگی, تو میں نے اس کو کہا تو جواب دیتی, تو اس نے کہا یہ مدینے کی ساری عورتیں دیتی. میں نے تو پھر اس کو 2-4 دھر دیے, ایسے تھپڑے لگائے نا, میں نے تو اس کی طبیعت صاف کر دی. آپ سے رسول مسکرا پڑے. جب آپ مسکرائے تو عمر پوچھتے اللہ کے رسول آپ نے طلاق دے دی ہے یا ویسے ہی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی ہے, میں نے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا, اس بات کی قسم اٹھائیے کہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا. بہرحال اب 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ رہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب 29 دن ہو گئے تو عصر کے بعد سائے لمبے ہو جاتے ہیں, تو کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے دیکھا کہ کسی انسان کا سایہ میرے حجرے میں داخل ہو رہا ہے. کسی انسان کا سایہ اس کے داخل ہونے سے پہلے میرے حجرے میں داخل ہو رہا. کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور وہ داخل ہوئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا اور آج 29 دن ہوئے. تو آپ نے فرمایا 29 دن کا مہینہ نہیں ہوتا, مہینہ یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے, لہٰذا 29 دن ہو گیا, مہینہ پورا ہو گیا. تو ام سلمہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو سایہ نہیں تھا, آپ کا سایہ کیسے ہو گیا, ہم سے الگ ہونے سے 1 مہینے میں سایہ بھی بن گیا. مولوی ہوتا تو ضرور کہتا نہیں نہیں یہ کوئی اور بات ہے, اصل میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کی صورت میں آ رہے تھے, نور والا آپ نے لباس اتار کر کہیں وہاں رکھ دیا ہوگا, کیلی پہ لٹکا دیا ہوگا. اس وقت تو بشر کی شکل میں آئے تو سایہ ہو گیا, جب آپ نور والا لباس پہنیں گے تو پھر سایہ نہیں رہے گا. یارو دیکھو مت ماری ہوئی قوم, جب انسان مشرک ہو جاتا ہے تو عقل ٹھکانے نہیں رہتا. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہر وقت بادل اپنا سایہ کیے رہتا تھا. اچھا تو جس شخص کے اوپر بادل سایہ کیے رکھے اس کا سایہ ہوگا پھر؟ وہ بادل کا سایہ اس کے اوپر پڑ رہا ہے, اس پہ روشنی پڑے گی تو اس کا سایہ ہوگا. اندھیرا کر دیا جائے تو مولوی کا سایہ ہوگا؟ مولوی کا بھی سایہ نہیں ہوگا. تو روشنی کی جائے گی تو مولوی کا سایہ ظاہر ہو جائے گا. تو جب ہر وقت کہتے ہیں کہ اوپر بادل رہتا تھا, وہ چھپائے رہتا تھا, ڈھانپے رہتا تھا, اس کا سایہ ہوتا تھا, پھر آپ کا سایہ کیسے ہوگا؟ دیکھو اپنی ہی بات کی ہوئی کا علم ہی نہیں, شعور ہی نہیں, عقل ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں, بوجھ ہی نہیں. اور ایک بات ہم اور ذرا عرض کر دیں, کسی شخص کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف مائل کرنا چاہا عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ مل کر, اور انہوں نے بڑا مکر کیا, فریب دینے کی کوشش کی, برائی کی طرف دعوت دی, تو وہاں سے ان کے پروگرام کے مطابق عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں ذرا اس کو بلاتی ہوں, وہ یہاں سے گزرے گا, پھر تم ذرا کوشش کرنا, دیکھنا. تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. مولوی حضرات اور بیوقوف لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ ہاتھوں میں پھل پکڑے ہوئی تھی, چھوریاں پکڑی ہوئی تھی, کاٹنا پھل کو تھا, ہاتھ کو کاٹ لیا. اتنی حیرت زدہ ہو گئی ان کے حسن سے, حیرت زدہ ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نہیں کاٹا, انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹا ہے. قرآن کے الفاظ اس پہ دلیل ہیں, قطعنا ایدیہن, قطعنا قطع یقطع تقطیع, اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا کاٹنا, اور جان بوجھ کر کاٹنا, کٹ لگانا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ ہیلا کیا, یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے ہاتھ پر جان بوجھ کر کٹ لگا لیا تاکہ ان کو مرعوب کیا جائے, اپنی طرف مائل کیا جائے, برائی کی طرف لگایا جائے. جب یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اور ان کے فریب میں نہیں آئے تو وہ بڑی پریشان ہوئیں اور کہنے لگی, وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا, کہنے لگی کہ یہ بشر نہیں معلوم ہوتا, ان ہادا اللہ ملک کریم, کہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ لگتا ہے, بشر ہوتا تو ضرور مائل ہو جاتا, معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اچھا بھائی, اب انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ فرشتہ ہے, یہ بشر نہیں ہے, کیا کوئی مولوی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ یوسف علیہ السلام بشر نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے؟ کوئی مانے گا؟ کوئی مولوی عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ کوئی مولوی یہ عقیدہ رکھے تو ہم کیا کہیں گے, یہ مولوی کافر ہے, مشرک ہے, بے ایمان ہے, قرآن کا انکار کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ نبی بشر ہے, قرآن یہ کہتا ہے. یہ قول کن کا ہے, یہ کن کی بات ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ کن عورتوں کی جو کافرہ اور مشرکہ ہیں؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کو
نور کہنا,
نور مانا جائے یا اس کو فرشتوں میں سے مانا جائے یا اس نوری مخلوق میں اس کو داخل کیا جائے جو انسان سے باہر صورت ہے. ان لوگوں کے عقیدے اور نظریے کے مطابق افضل نہیں ہے, مخذول ہے, اور انسان کو اشرف المخلوقات مانتے ہیں. جب انسان اشرف المخلوقات ہوا تو پھر انسان کو اس سے نکال کر کسی دوسری مخلوق میں داخل کرنا یہ رسول اللہ کی توہین ہے. آپ علیہ السلام کو فرشتوں میں یا نوری مخلوق میں داخل کرنا یہ رسول اللہ کی توہین, اللہ کے قرآن کا انکار ہے. لہذا یہ ساری باتیں غلط ہیں, اور صحیح بات یہی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں. قرآن مجید نے بار بار یہ بات آپ سے کہلوائی اور اس بات کی قرآن نے وضاحت کر دی, اور قرآن نے بتا دیا کہ پہلے جتنے بھی کفار اور مشرکین ہوئے ہیں, جن لوگوں نے انبیاء کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا ہے, وہ محض اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بشر ہیں. ان میں اور ان میں فرق دیکھیں, انہوں نے رسول اس لیے نہیں مانا کہ یہ بشر ہیں, انہوں نے رسول مانا لیکن بشر نہیں مانا, انہوں نے کہا کہ یہ نور ہیں. انہوں نے اس انداز سے قرآن کی تکذیب کر دی, وہ انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا, انہوں نے مان لیا لیکن بشر نہیں مانا, رسول مانا بشر نہیں مانا, انہوں نے بشر مانا لیکن رسول نہیں مانا. آپ دیکھ لیں کہ ان کا انکار اور ان کا انکار ایک جیسا ہے, فرق اتنا ہے کہ یہ ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن شرک اور کفر ان جیسا ہی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بشر ہے, مولوی کہتا نہیں نور ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, کہتا جی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیں میں ہوں تو تمہاری طرح ہی بشر, لیکن یہ لیکن والی بات کہاں ہے, تمہاری طرح ہی بشر ہوں. جو لیکن والی بات تھی اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ آپ یہ بات کہہ دیں, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, فرق تم میں اور مجھ میں کیا ہے کہ میری طرح وحی کی جاتی ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, تم میرے امتی ہو, میرے پیروکار ہو, تم پر مجھ پر ایمان لانا فرض ہے, تم میری پیروی کرو گے اتباع کرو گے تو نجات حاصل کر سکو گے، اگر میری اتباع اور پیروی نہیں کرو گے تو نجات حاصل نہیں کر سکو گے. تو یہ بات معلوم ہوئی روز روشن کی طرح کہ یہ جو عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے نور اور بشر کا اور اس میں جھگڑا پیدا کیا جاتا ہے، یہ بالکل واضح عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نور کا عقیدہ نہ رکھنے والا شخص گمراہ ہے تو اس کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکین اور کفار کا بیان ہو چکا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ عزیز مصر کی سہیلیوں کا عقیدہ تھا کہ یوسف علیہ السلام بشر نہیں ہیں. ورنہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بشر ہیں؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ بشر ہیں. اس ملا کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بشر ہیں. اگر یہ ملا کہے گا کہ یہ بشر نہیں ہے تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اللہ کے اس قرآن کا انکار کر دے گا جیسا کہ اس نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا ہوا ہے. تو لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سمجھ دے، توفیق دے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کر لیں اور ہم کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ اپنائیں، اور اس قسم کی خرافات اور فضول باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جن کے متعلق کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، ان باتوں سے ہم کنارہ کش ہو جائیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں، اور سچے دل سے ایمان لا کر اس صحیح عقیدے کو اختیار کر لیں، اس شرکی اور کفری عقیدہ سے توبہ کر لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس صحیح عقیدے پر جو اللہ نے ہمیں اپنے خاص فضل اور کرم سے عنایت کیا ہے اس پہ قائم رکھے، ثابت قدم رکھے، اور اس عقیدے پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہماری موت واقع ہو، اور ایسی حالت میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ایک منٹ میں، دو منٹ میں تھوڑی سی بات کر کے وہ بات کو ختم کر دیا تھا، تو اس سے تسلی کسی آدمی کی آدمی نہیں کروا سکتا. تو آپ سے میں ایک اجازت مانگنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کیسے ریکارڈنگ کر لی ہے، میں اکثر کچھ جریدوں میں اسلامی عنوان سے تحریریں لکھتا ہوں، اگر نور بشر کے موضوع پہ میں کوئی تحریر لکھتا ہوں تو یہ جو ریکارڈنگ کی ہے آپ کی تقریر، اس میں سے حوالہ جات مجھے حق ہے کہ میں ان کو ترتیب سے استعمال کر سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں؟
ہاں بالکل لکھ سکتے ہیں، ان حوالہ جات کو نقل کر سکتے ہیں، اور اس میں اصول اور طریقہ یہ ہوتا ہے جو اہل علم کا طریقہ ہے کہ جہاں سے استفادہ کیا جائے اس شیخ کا نام ذکر کیا جائے. یعنی یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، ویسے یہ محدثین کا طریقہ ہے کہ جہاں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، جس شیخ سے مستفید ہوتے ہیں، اس شیخ کا وہ نام ذکر کرتے ہیں. تو یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے. اس میں امانت اور دیانت کا جو ہے وہ قرار ہے، جیسا کہ یہاں کتاب شاہ کی خلاف رسول، اس میں سے کچھ پیج نکال دیے گئے ہیں، اس میں کچھ غلطیاں تھیں، اس کے نیچے حاشیہ لگانے کا ہمیں حق حاصل ہے. مصنف کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے اور مصنف فوت ہو چکا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہم نے وہ صفحے نکالے ہیں، تو لہذا یہ دیانتی ہے، خیانت ہے، ان صفحات کو نہیں نکالا جا سکتا. اور تمام اہل علم جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی شخص کی تصریف یا اس کی تعلیف میں سے کوئی چیز ہم اپنی مرضی نہیں نکال سکتے، نہ اس میں وہ کمی بیشی کر سکتے ہیں. اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پہ وضاحت وغیرہ، یا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، تو اس کی ہم ترغیب کے لیے حاشیہ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی حق نہیں سکتے، ہمیں یہی حکمت اور دیانت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سلسلہ جو ہے اس کو قائم رکھیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے.
ایک سوال اور ہے کہ ان کی کتاب میں پڑھا تھا، ان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں کل کا لفظ آیا ہوا ہے یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے نہیں.
جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے جہاں جہاں بھی لفظ کل استعمال ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص استعمال ہوا ہے، تو ہم کب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے استعمال ہوا ہے؟ رسول اللہ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. پھر رسول اللہ نے کہا ہے کہ میں بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، آپ یہ بات کہہ دیں میں تمہاری طرح سے بشر ہوں. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے؟ تصدیق کریں گے، یا کہیں گے نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں لیکن ہم نہیں مانیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ ملا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اصل میں اس کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ بھی میں یہ کہوں کہ میں اللہ کی بات نہیں مانتا، میں رسول کی بات نہیں مانتا. اگر یہ بات کہہ دے گا، اس کو پتا ہے کہ میری تمام برادری، میرے چیلے، میرے پیروکار، میرے ماننے والے، میرا حلقہ مریدین، وہ مجھے کافر قرار دے دے گا، ملحد قرار دے دے گا، میری کسی بات کو تسلیم نہیں کرے گا. وہ اس خوف سے اعلانیہ طور پر یہ بات کہنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتا. لہذا وہ اس ہیلے اور بہانے سے کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ کے لیے خاص بات. تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خاص بات ہے؟ مثلا قرآن مجید نے یہ کہا ہے یا ایھا المزمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ہم اللہ کی یہ بات پڑھ رہے ہیں، ہم رسول اللہ کو مخاطب نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دے رکھا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. لہذا میرے بھائی اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی بات کو پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے کلام اپنی نازل کی، ہم رسول اللہ کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو ہمت اور ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کی کلام پڑھ رہے ہیں، لہٰذا رسول اللہ کے لیے خاص بات ہے. اب جو بات اللہ نے رسول اللہ کو کہی ہے اس کی تصدیق کریں گے یا نہیں؟ اب اللہ نے یہ بات کہی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈانٹ پلائی ہے اس موقع پر، تو ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ نہیں یہ رسول اللہ کو اللہ نے بات تو کہی ہے، لیکن ہم نہیں کہیں گے کہ یا ایھا النبی لم تحرم، ہم نہیں پڑھیں گے. ہم رسول اللہ کو کب مخاطب کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. پھر اللہ کا کلام پڑھنا چھوڑ دیں گے کہ کہیں نعوذ باللہ ہماری زبان سے یہ لفظ نکلیں گے تو رسول اللہ کی توہین ہو جائے گی؟ یہ تو اس کے لیے جو توہین کرنا چاہے گا. ہم تو رسول اللہ کی نہ توہین کرنا چاہتے ہیں نہ کوئی ہمارا مقصد ہے، ہم تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب جب مولوی یہ پڑھتا ہے قرآن کی آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے مولوی پھر کہہ رہا ہے اس کے عقیدے اور اس کے اصول و ضابطے کے مطابق، جب یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ مشرق ہوگا یا نہیں، کافر ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو حق ہے کہ رسول اللہ کو اس طریقے سے مخاطب کر کے کہے؟ حق ہے کسی کو؟ نہیں ہے. تو جب وہ اس طریقے سے رسول اللہ کو مخاطب کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کا شریک بننے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ کفر کرے گا یا نہیں؟ شرک کرے گا یا نہیں؟ اب رہا مسئلہ اس کے علاوہ کہ جب رسول اللہ کو یہ بات کہے گی کہ آپ یہ بات کہہ دیں، مثلا رسول اللہ کو کہا گیا قل ھو اللہ احد، آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بھی کہیں گے جب رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، یا ہم کہیں گے کہ رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم نہیں کہیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں جی بہت سارے الہ ہیں، جتنے بھی قبروں کے نیچے ہیں یہ سب اللہ ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. ان مشرکین کا عقیدہ دیکھو، جب انسان میں نے عرض کیا تھا پٹڑی سے اتر جاتا ہے تو پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ صحیح راستے کو اختیار کر لے، شیطان مزید اس کو گمراہ کرتا چلا جاتا ہے. اور قرآن نے یہ بات بیان بھی کر دی تھی ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ وعضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا لیا باوجود علم ہونے کے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، علم ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، پٹڑی سے اتار دی.